حضرت اقدس شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ تراویح کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے، اللہ کے نیک بندوں کی عبادت سنیں تو وہ عبادت کیسے کرتے تھے، ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا. تو فرماتے ہیں وہ تراویح کی نماز کے بعد سے لے کر اس کے بعد نوافل میں مشغول رہتے اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے قرآن مجید ہی سنتے رہتے تھے. یعنی ایک حافظ قرآن پاک سناتا تو وہ دوسرے سے سنتے، دوسرا سناتا تو تیسرے سے سنتے. تراویح سے لے کر فجر کی نماز تک سحری تک یہی عمل رہتا. اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں رمضان کا مہینہ دن رات تلاوت کا ہی ہوتا تھا، اس میں ڈاک بھی بند، ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی. بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے ایک دو فنجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں. بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ ہی سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فکرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے، اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے. کہ ان درویشوں کی ہمت کتنی تھی اور میں کتنی ہمت سے چل رہا ہوں. ان کے ہاں رمضان المبارک کا کیا اہتمام تھا اور میں رمضان کا کتنا اہتمام کرتا ہوں، اور حتی الوصا پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے. ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسروں پر فائق ہے. جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں. اس فکر پر غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں. فرمانے لگے کہ جو لوگ دنیا کے مشاغل میں مجبور نہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں. ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا ہی دقت ہے. آخر دنیا کی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے. کھیتی کرنے والے تو کسی نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی، یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے. تاجروں کے لیے تو اس کو کوئی دقت ہی نہیں. اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں. اس مبارک مہینہ کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے. اس وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئیں. جتنی بھی کتابیں ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئیں. قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی مہینے میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ میں کہ 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی. اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اس وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بار روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے، آپس میں دوہرائی کرتے تھے، سنتے تھے یا سناتے تھے، اللہ اکبر، ادھر فرشتوں کے سردار اور ادھر انبیاء کے سردار۔ اور اگر پھر مقام دیکھا جائے تو ایسے 70,000 جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام رائج ہے استحجاب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو ضائع کرنا مناسب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ اس مہینے میں جتنا وقت بچ جائے اس میں کلمہ طیبہ اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کیا جائے، اور جنت کے حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے کی دعا کی جائے۔ جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے۔ اس دنیا سے جب بندہ رخصت ہوگا تو سارے اس کو دفن کر کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ ہی اس وقت تک جب تک اس کے اندر سانس ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے اس کو دفن کر کے چلے جائیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ ابھی وہ دفن کرنے والے قبرستان ہی میں ہوں گے، ابھی قبرستان سے نکلے نہیں ہوں گے، قبرستان ہی میں ہوں گے۔ تو ایک فرشتہ آئے گا جو اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے نکیرین۔ لیکن اسی کے دوران ایک خوبصورت شخص آئے گا، اور وہ خوبصورت شخص ایسا ہوگا جس کی آواز کے اندر نرمی ہوگی اور محبت ہو اور پیار ہوگا، اور وہ اس شخص کا دل بہلائے گا اور اس شخص کو ان کے سوالوں کا جواب دلائے گا، اور اس شخص کو کہے گا پریشان نہ ہو، اور حتیٰ کہ وہ نکیرین کے سارے سوالوں کا جواب دلا کے اس شخص کو میٹھی نیند سلا دے گا۔ یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں وہ قرآن ہوں جو تو دن کو رات کو سوتے کو جاگتے کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتا تھا، آج سارا جہان تجھے چھوڑ گیا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی، لیکن میں وہ قرآن ہوں تجھے کبھی چھوڑوں گا۔ قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے انس کرنے والے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ قرآن سے محبت کو بڑھانے والے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک سے محبت بڑھائے۔ دیکھو، ایک یہ ہے کہ قرآن پاک لے کے مسجد میں رکھ دیں۔ میں نانو آباد کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، میں نے تلاوت کرنا چاہی، میں الماری کھولوں کوئی قرآن پاک نہ ملا، ایک الماری کھولی تو اس میں بلا مبالغہ 100-150 قرآن پاک پڑے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں کے نیچے بڑی ساری الماری ہوتی ہیں، سیڑھیوں کے نیچے وہ الماری تھی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، نمی کی وجہ سے وہاں سیلن تھی اور سخت بدبو تھی، کہ قرآن پاک لے کے رکھتے گئے کہ میں نے منت مانی میں قرآن پاک مسجد میں رکھوں گا، اور میں نے ایک قرآن پاک پھر بھی ہمت کر کے اٹھایا، لیکن اس قرآن پاک کو میں نہ اٹھا سکا، نمی کی وجہ سے اس کا غلاف، اس کے سارے ورق جکڑے ہوئے تھے۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، بڑی پرانی بات ہے، کچھ دوست اور بھی ساتھ تھے، میں نے کہا مسجد کی صفائی کر لوں، مسجد کی صفائی کا اجر ہے۔ قرآن پاک اٹھایا، قرآن پاک پڑھے تھے بہت سارے، اٹھایا تو اس کے پیچھے بھیڑوں کا چھتا تھا۔ اب قرآن پاک اٹھایا تو ایک اس کا غلاف کھولا پھر دوسرا کھولا، پھر تیسرا کھولا، پھر چوتھا کھولا، پھر پانچواں کھولا، پھر چھٹا کھولا، ساتویں کے بعد قرآن پاک ملا، جو محسوس ہوتا تھا آج تک کسی نے پڑھا نہیں، پڑھے پڑھے وہ پوشیدہ ہو۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، میں آپ کو اپنا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا میں مسجد کی صفائی کر لوں، مسجد کی صفائی میری طبیعت چاہتی ہے، میں کرتا رہوں تو میں مسجد کی صفائی کر دوں۔ صفائی کی، مسجد کے جو الماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی۔ جو میں نے قرآن پاک اٹھایا تو اس کے نیچے سانپ پڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کچھ اٹھا ہوا تھا، لکڑی کی رحال کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نیچے تھا، وہ اٹھا ہوا تھا، نیچے ایک جگہ سی بن گئی، اس کے اندر سانپ پڑا ہوا تھا۔ اب اس سانپ کو میں نے پہلے تو قید کر دیا، انہم یقیدون قیدوں واقید و قیدا تک، میں یہ پڑھ لیا کہ یہ کہیں جا نہ سکے۔ اس کے بعد ایک ڈنڈا لے آیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی قید ہٹائی کہ جاندار چیز کو قید کر کے نہیں مارنا چاہیے۔ خیر وہ سانپ مار دیا۔ مسجد کے اندر قرآن پاک میں سانپ نکلے اور قرآن پاک سے جو ہے بھیڑوں کے چھتے ہوں، یقین جانیے اگر یہ سالے جنات قرآن پاک نہ پڑھتے، اگر یہ سالے جنات قرآن پاک نہ پڑھتے تو یہ میرے خیال میں اللہ جل شانہ اپنے اس قرآن کے حرفوں کو عرش پہ اٹھا لیتے۔ یا نیک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، جو اللہ کے سالے بندے اس دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ قرآن پاک نہ پڑھتے اور نیک جنات قرآن پاک نہ پڑھتے، اللہ پاک اس کے مقدس حرفوں کو عرش پہ اٹھا لیتے۔ قرآن سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے جی لگائیں۔ قرآن ایسا ساتھی ہے جو اللہ جل شانہ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ، اس کی صرف ایک سورت، ایک سورت، سورت ملک۔ اور یہ تو سورت ملک کے بارے میں روایات میں آتا ہے، تو سارے قرآن کی کیا طاقت اور تاثیر ہو، اور سارے قرآن پاک کی کیا قیمت ہو۔ قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں، قرآن کے حافظ سے محبت کریں، قرآن پاک کے مکاتب سے محبت کریں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، میانی صاحب کے قبرستان میں ایک قبر کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے جو نیک بندے صاحب کشف ہیں، اللہ کے جو نیک بندے صاحب کشف ہیں، اللہ ان سے دل کے، دنیا کے، کائنات کے، یہ چیزوں کے پردے ہٹا دیتے ہیں، جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک قبر کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ جل شانہ نے قبر کے حال کو کھولا، ایک کاشکار دیہاتی کی قبر تھی، لیکن ایسے نورانی اور منور کہ خود حیران ہو گئے۔ اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ اس کے حال مجھ پہ کھول دے۔ تو اس کاشتکار دیہاتی نے کہا، میرا اصل عمل یہ ہے، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا میں اپنے کھیت کے گاجرے نکال کے، چونکہ منڈی لی جانی تھی، ان کو کنویں کے آگے ایک گڑھا ہوتا ہے جہاں پانی بھرا رہتا ہے، چلے نہ چلے پانی اس میں بھرا رہتا ہے، میں اس سے گاجروں کو دھو رہا تھا، اور گاجروں کے آدھے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ میں نے توڑ دیے کہ گاجریں خوبصورت ہوں اور منڈی میں جا کے اس کی قیمت لگے۔ یہ مدرسے کے بچے آئے اور یہ ٹکڑے اٹھا کے کھانے لگے، میرے جی میں آیا کہ ان کو گاجریں تو مل نہیں سکتی، یہ ٹکڑے کھا رہے، چلو آج ایسا کرتا ہوں، یہ گاجریں نہیں لے جاتا، بیچتا نہیں ہوں، یہ ساری کی ساری گاجریں آج میں اس مکتب کے میاں جی کو جا کے دے آتا ہوں۔ میں گیا اور میں نے جا کے عرض کیا کہ میاں جی، آپ کے بچے ایسے گاجریں کھا رہے تھے، مجھے اچھا نہ لگا، آپ مہربانی کریں یہ گاجریں قبول فرمائیں۔ میاں جی کہنے لگے، لے جا گاجریں، میں بچے پڑھاؤں گا یا بچوں کو آج گاجریں کھلاؤں گا، یہ گاجریں کھا کے پھر بار بار پیشاب کریں گے۔
میں نے تو نیت کی میں وہیں گاجروں کا ٹوکرا اونڈیل کے آ گیا، بس وہی عمل تھی میرے کریم نے بخشش کر کہ تیری گاجری کھائی بچوں نے اور پڑھا میرا قرآن، اور اس سے جو تقویت ملی اس سے قرآن پڑھا، اور وہ قرآن پڑھے اور میں تجھے عذاب دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نافرمان تھا، اس نے وصیت کی کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ اگر بیٹا پیدا ہو، بیوی حاملہ تھی، تو اس کو قرآن پڑھانا، اللہ کا نام پڑھانا، اللہ کا نام پڑھانا۔ اور اس کا بیٹا ہوا، بڑا ہوا، تو اسے لے گئے، تو اس نے یہ پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ادھر سے عذاب ختم ہو گیا اس کا۔ تو کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ میرا اللہ کہتا ہے مجھ رحمان اور رحیم کا یہ نام لے اور پھر میں اس کو عذاب کروں۔ قرآن سے محبت کریں، جو قرآن کو آگے کرے گا قیامت کے دن قرآن اس کا ساتھی بنے گا، جو قرآن کو پیچھ کرے گا، پیچھ کرنے سے مراد کہ اس کے احکامات کو چھوڑ دے گا، قیامت کے دن قرآن اس سے پیچھ کر جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں قرآن سے بڑا سفارشی کوئی سفارشی نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں قرآن سے بڑا سفارشی کوئی سفارشی نہیں، اور مفہوم ہے قرآن سے بڑا پکڑنے والا کوئی پکڑنے والا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے ہاں یہ سفارشی بن جائے گا، ورنہ تو یہ پکڑوانے والا بن جائے گا، اور اس کی فریاد سنی جائے گی، اور یہ جس کے حق میں سفارش کر دے گا اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور جس کے حوالے میں یہ اڑ جائے گا اس کو یہ جہنم میں لے جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اپنی طبیعتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنا لیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی طبیعتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنا لیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھتے تھے، مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ وہ قرآن ہے جو تیرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھ پڑھ کے بوسیدہ کیا، اور فرمایا کتنے قرآن ایسے ہیں جو ان کی زندگی میں پڑھتے پڑھتے بوسیدہ ہو۔ ہم سوچے ہماری زندگی میں کتنے قرآن بوسیدہ ہوئے، کتنے قرآن ہم نے پڑھے اور وہ بوسیدہ ہو گئے۔ ایک شخص کہنے لگے، وہ جنات سے باتیں کرتے ہیں، وہ کہنے لگے ایک صالح جن نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کتنے چھپتے ہیں، اور لوگ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خریدتے ہیں، یہ لاکھوں قرآن کہاں جاتے ہیں؟ وہ اخبار تو ہے نہیں کہ دوسرے دن اخبار خریدیں، اردو بازار سارا کا سارا قرآن پاک ہی چھاپ رہا ہے۔ تو کہا ہم زیادہ پڑھتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں، ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ مدارس میں اکثر بچے جنات کے پڑھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے میری نظر بھی کمزور ہو گئی، حافظہ بھی کمزور ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں ایسا کرتا ہوں جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کا قرآن سنتا ہوں، اور پھر جو آمین آیات وعدہ ہوتی ہے اس پہ آمین کہتا ہوں، اور جو آیات وعید ہوتی ہے اس پہ استغفار کرتا ہوں۔ اس پہ غور کریں، یہ میں مذاق کر دیتا ہوں، جو آیت وعدہ ہوتی ہے، جس پہ جنت ملنے والی آیت ہوتی ہے، اللہ کے وعدوں والی آیت ہوتی ہے، اللہ کی مدد دنیا میں اور آخرت میں، اللہ جل شانہ کی مدد دنیا میں آخرت میں، اس پہ آمین کہتا ہوں۔ اور جو آیت وعید ہوتی ہے، جس پہ عذاب کا جو ہے اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اس پہ میں استغفار کرتا ہوں، اور اس بندے کے لیے اس وقت تک دعا کرتا ہوں جب تک بندہ تلاوت کرتا رہتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے۔ میں نے یہ بات سنی نا تو مجھے اپنی ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ایک چودھری عبدالحق صاحب ہوتے تھے, پتہ نہیں زندہ ہے, خاصل پور سائڈ کے ہوتے تھے. جوانی میں کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے اور ان کو ہڈیاں چبانے کا بڑا شوق تھا. ہڈیاں چبا کے چوس کے اس کا رس پیتے تھے. تو میں کالج میں پڑھتا تھا, ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, اسے پتا تھا چوہی صاحب کو شوق ہے, اور پھر اسپیشل آ کے کہتا تھا چوہی صاحب آج ہڈیاں آئی ہم نے ایسے چبائی. کیا ہاں منڈے کھنڈے ہو ایک گلا منڈے دسیاں کرو منڈے کھنڈے ہو ایک گلا منڈے دسیاں کرو. پھر چوہی صاحب کو نا ہڈیاں چبا کے اس کا رس چوس کے اور جو مزہ آتا تھا وہ بیان کرتے تھے, اور چوہی صاحب ناز ہوتے نہیں تھے اور خوش ہوتے تھے. تو مجھے چوہدری عبدالحق صاحب کی بات یاد آئی, وہ اس شخص کی بات سن کے کہ ان کو قرآن پاک کی لذت ملتی تھی, قرآن پاک کا مزہ ملتا تھا. ہم جمرات میں تھے تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی میرے ساتھ وہ چلیں جو جلدی والے نہ ہوں, اکثر یوں رمی کر کے اور پھر جو بھاگتے ہیں. میں کہا نہ, میں کہ یہاں وہ لوگ وہاں یہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ جنہوں نے گھنٹوں دعا کی ہے. قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے تھے. ایک شخص کہنے لگے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جو ہے او ذرا جمرات کو ذرا اس وقت روشنی ہوگا, آ کے پتھر مار کے آتے ہیں شیطانوں کو حج پہ. میں قاری صاحب کے ساتھ گیا اور قاری صاحب نے پتھر مارے, کنکریاں ماری صاحب جو مارتے ہیں. اس کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کے جو دعا مانگنا شروع کی, اتنی لمبی دعا کی اور رو رو کے اللہ سے مانگا, اتنا لمبا مانگا, کہنے لگے میں تین شیطانوں کو کنکریاں مار کے واپس آ گیا, ابھی قاری صاحب رو رو کے کھڑے دعا مانگ رہے تھے. جن کو قرآن میں مناجات میں اللہ کی محبت میں لذت مل جاتی ہے, ان کی لذتوں کو پھر کون پا سکتا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ, اللہ پاک سے عرض کرتے رہے, اللہ اگر قبر میں کسی کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی ان میں سے بنا لے. اور میں مرنے کے بعد قبر کھلی, کسی طرح سے قبر کھلی, تو قبر کھلنے کے بعد ان کو دیکھا کہ وہ قبر میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. قرآن سے محبت کرنے والے, قرآن سے الفت کرنے والے. ایک بزرگ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے, کہنے کہ بیٹا اس کونے کا خیال کرنا, خطا نہ ہو جائے اس کونے میں, کوئی گناہ نہ ہو جائے, کہ میں نے اتنے ہزار قرآن اس کونے میں ختم کیے. قرآن سے محبت کریں, قرآن والوں سے محبت کریں, قرآن کا دل میں احترام ہو, ادب ہو, قرآن والی مجالس میں ایسے آئیں جیسے مکھیاں آتی ہیں. کچھ ساتھی کہنے لگے بلب نہ جلائیں, سامنے بڑی جو ہے شہد کا بڑا سا چھتہ بیٹھا ہوا ہے, پھر مکھیاں آ جاتی ہیں, روشنی میں مکھیاں آتی ہیں, مٹھاس میں مکھیاں آتی ہیں. ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہو جائے, ہمیں قرآن سے ایسی الفت ہو جائے, ہمیں قرآن سے ایسی لذت ملے اور قرآن پاک سے آشنائی مل جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چلتے چلتے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں, پاروں کے پارے ختم کر دیتے ہیں اور دس دس بیس بیس پارے اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں. ایک اللہ والے تھے, اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. ایک چٹائی تھی جس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے تھے اور اس پہ ہزارہ قرآن ختم کیے. فرمانے لگے میری قبر میں یہ چٹائی بچھا دینا, پرانی چٹائی تھی. میں اللہ پاک سے عرض کروں گا, مجھ سے پوچھا جائے گا میرے بندے تیرے پاس کیا نیکی ہے؟ الہی کوئی نیکی نہیں, میرے پاس کوئی ہلا وسیلہ نہیں, لیکن اس چٹائی سے پوچھ میں نے تیرا قرآن اس چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا تھا. بعد مثال کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے اس چٹائی کو لپیٹ کے قبر کے کونے میں رکھ دیا، اور میں قیامت کے دن میرے ترازو میں وہ تلے گی. قرآن پاک سے محبت ہو، رمضان المبارک ہمیں قرآن پاک سے محبت کا مزاج بنا دے، عادی بنا دے. رمضان المبارک میں طبیعتیں اس طرف ٹھل جائیں اور طبیعتیں اس طرف مائل ہو جائیں. مجھے وہ کل ایک جوان کہنے لگا، قاسم کہنے لگا جی وہ میرے ذرا رمضان میں نا کچھ معمولات تھوڑے ہو گئے. میں نے کہا کتنا آج کل پارا سنا رہے ہو؟ کہنے لگا سوا یا پتہ نہیں ڈیڑھ پارا ایسے بتایا. میں نے اس کو کتنی دفعہ دوہرائی کرتے ہو؟ کہنے لگا تین دفعہ غالباً، یا تین دفعہ دوہرائی کرتا ہوں. میں نے کہا کتنے پارے بن گئے؟ کہہ رہے اتنے پارے بن گئے. میں نے کہا تیرے معمولات تو بڑھ گئے ہیں. قرآن پاک کائنات کا خود افضل ذکر ہے، جس کو کائنات کی کسی ذکر کی اگر وقت فرصت نہیں ملتا، اور اس کو قرآن کی تلاوت کی فرصت مل گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مل گئی، اللہ کی قسم کائنات کا سب سے بڑا ذاکر، کائنات کا سب سے بڑا شاغل اور کائنات کا سب سے بڑا روشن دل انسان ولی یہی ہے، جس کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مل گئی، قرآن پاک کی خدمت کی توفیق مل گئی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سامنے آتا تھا، اس قرآن کو اٹھا کے پہلے آنکھوں سے لگاتے تھے، چہرے سے لگاتے تھے، اس کو چومتے تھے، اور اس کو چومنے کے بعد اس کو پڑھتے تھے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اتنی محبت تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے، قید کر دیا، پانی بند کر دیا، قرآن پاک نہیں چھوڑا. اور جس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے، دیوار پھلانگ کے وہ ظالم گئے اور انہوں نے جا کے قرآن پاک پڑھتے ہی شہید کر دیا، اور آپ کا خون قرآن کے ان لفظوں پہ گیا. آج بھی وہ قرآن پاک، آج بھی وہ قرآن پاک اور قرآن پاک کی وہ آیات موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا خون گرا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ آخری پل بھی قرآن پاک تھا، اتنی قرآن سے محبت تھی، اتنا قرآن سے تعلق تھا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تیری بخشش کا سامان، پر میں ساری رات ایک جگہ میں لیتا، قرآن پاک کی میں ادب کے لیے کروٹیں بدلتا رہا، قرآن پاک پڑھا تھا کہیں اس پہ پاؤں نہ ہو جائیں، کہیں اس کی طرف کروٹ نہ ہو جائے، کہیں اس کی طرف سر نہ ہو جائے، کہیں یہ بے ادبی نہ ہو، کہیں یہ بے ادبی نہ ہو. وہ ساری رات کروٹیں بدلی، اور وہ ساری رات قرآن پاک کے ادب کے لیے. اللہ جل شانہ کو وہ رات پسند آئی، اللہ نے قرآن کے ادب کی وجہ سے اس رات کو میرے لیے بخشش اور کامیابی کا ذریعہ بنا دیا، اور اس رات کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. میرے محترم دوستو، یہ قرآن زندگی کا ساتھی ہے، یہ قرآن زندگی کا ساتھی ہے. آپ سوچیں تو صحیح، جس تسبیح پہ قرآن پاک پڑھا جائے یا قرآن پاک کا کوئی لفظ پڑھا جائے، اس کے اندر انوارات ہوتے ہیں، خود قرآن میں کتنے انوارات ہوں گے. میری ایک موٹے دانوں والی تسبیح ہے، میری نانی اماں رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر وہ پڑھتی تھی. میں کبھی کبھی اللہ پاک اٹھنے کی توفیق دیتے وہ پڑھتا ہوں، پھر میں گلے میں ڈال لیتا ہوں. آپ یقین جانیے، اس تسبیح کا ذکر اور اس کو گلے میں ڈالنا یا اس کے ساتھ انس اتنے انوارات کا ذریعہ بنتا ہے، میں آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. تو سوچے تو صحیح، جس لکڑی کے دانے کے اوپر قرآن پڑھا گیا، اس کے اندر تو یہ انوارات ہوں گے، اور خود سارے قرآن میں کتنے انوارات ہوں. وہ اس پہ اللہ حسمت پڑتی تھی، میرے خیال میں کئی کروڑوں اربوں انہوں نے پڑھا تھا. تو قرآن پاک کی ایک سورت کا ایک لفظ ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. اس کی قدر کریں، اس کی قیمت دل میں لے آئیں. اللہ جل شانہ اگر قرآن کی قدر کی، آخری بات سن لیں، اگر قرآن پاک کی قدر کی، قرآن والوں کی قدر کی، اللہ تیری نسلوں سے قرآن نہیں چھینے گا. اور اگر قرآن کی بے قدری کی اور قرآن والوں کی بے قدری کی، اللہ تیری نسلوں سے قرآن چھین لے گا. کیوں؟ یہ رب کا کلام ہے اور اللہ کا کلام خود خالق ہوتا ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیز ایسے نہیں ملا کرتے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو قرآن کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو مجالس قرآن پاک کی تراوی کے نام پہ ہیں اس میں آنے کی، اس کی قدردانی کی، اس کو سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس تھوڑے سے تھکنے تھکانے کو قیامت کی بڑی تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس بیٹھنے کو، اس آنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، پوری امت کے لیے برکت کا ذریعہ بنا، پوری امت کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا، امت کے لیے خیر کے دروازے کھلانے کا ذریعہ بنا. اپنے عذاب کو ٹال دے کریم اللہ. تیرے بندے بڑی قسم و کرسی میں یا اللہ وقت گزار رہے، اے اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، اپنے غیب کے خزانے سے ساری ضرورتیں پوری فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مشکل حل فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، اپنی ذات عالی کا خالص تعلق عطا فرما اور اپنی ذات عالی کی خالص مدد عطا فرما. اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے غموں کو حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما. تو کریم ہے ایسا کرم فرما، تو کریم ہے ایسا کرم فرما کہ ہمارے گناہ سارے دھل جائیں اور مشکلیں دور ہو جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں اور مسائل حل ہو جائیں. یا اللہ امت کے ہر طبقے کو اپنی محبت عطا فرما، امت کے ہر طبقے کو اپنا تعلق عطا فرما اور امت کے ہر طبقے کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. الہی جو مانگا عطا فرما، الہی جو نہیں مانگا عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، سارے مجمع کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اللہ ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک و صلی اللہ علی النبی الکریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.